அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலா அஃசலுன் நபியேன், அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலா அஃசலுன் நபியேன், அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலா ஹாத்முன் நபியேன். ஃபாவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சையதுனா மௌலானா முஹம்மதின் ஃபில் அவலீன வல் ஆகிரீனா வஃபில் மலாயில் அலா லா யௌமித்தீன். அல்லாஹும்ம அன்ஸில் ஹுல் மக்தல் முகர்ரப் இந்தக யௌமல் கியாமா. پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں دین کے بارے میں، رمضان شریف کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جتنی عبادت ہم نے اس رمضان المبارک میں کی ہے اللہ وہ بھی قبول کرے، اور جتنے ایام رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمیں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے، 24 گھنٹے حالت عبادت میں لکھا جاتا ہے. شیاطین چونکہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اب صرف نفس کا شیطان رہ جاتا ہے اندر، تو اس لیے شیاطین چونکہ جکڑ دیے جاتے ہیں اس لیے ہمارا ہر وقت دل چاہتا ہے کہ عبادت میں مصروف رہیں. اب صبح سے شروع کریں، اگر سحری کھاتے ہیں سحری پیٹ اپنا بھر رہے ہیں عبادت، لیکن وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. سحری کھانے والے عبادت میں، سحری تیار کرنے والے ڈبل عبادت میں، کہ وہ خود بھی سحری کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی تیار کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد سحری ختم ہوئی، تلاوت کرتے ہیں یا چلو روزہ تو رکھ لیا نا، روزہ تو اپنی طرف سے ایک الگ عبادت ہے، سحری الگ عبادت، روزہ رکھ لیا، چلو ٹھیک ہے. پھر تلاوت کر رہے ہیں جس وقت بھی، وہ الگ عبادت ہے. قرآن پاک کا پڑھنا ایک الگ سے عبادت ہے. کتنی عبادتیں اس میں اکٹھی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر اس کے بعد افطار کی تیاری. تیار افطار کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کیا کرو، یعنی لگاتار روزے رکھنے سے منع کیا، ٹھیک ہے، کہ افطار کیے بغیر روزہ نہیں رکھنا. تو یہ بھی چونکہ حکم سے ہے، افطار کرنا عبادت، افطار کروانا عبادت، افطار تیار کرنا عبادت، یہ سارا کچھ عبادت میں چلا گیا. اس کے بعد روزہ افطار کر لیا، جو کچھ ہم نے ظاہر افطار کرنے میں، اب چائے پینا بھی ہوگا، تھوڑا سا ریسٹ کرنا بھی ہوگا، وہ سب کچھ سارا ہمارے عبادت کے اندر آ جائے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری عبادت کے انتظار میں ہوتا ہے تو حالت عبادت ہی میں لکھا جاتا ہے. اب چونکہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد چائے وغیرہ پی کے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب عشاء کی نماز پڑھیں گے، تو حالت عبادت میں چاہے آرام بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا، تو حالت عبادت. اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد ہم نے تراویح پڑھی، وہ ایک الگ عبادت ہو گئی، ٹھیک ہے، کتنی عبادتیں ہو گئیں شامل. اگر ہم نے عشاء کی نماز کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، اگر ہم نے اپنی اعتکاف کی بھی نیت کر لی کہ ساتھ ہی یا اللہ جب تک میں اس مصلی پر ہوں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو اعتکاف کا بھی ثواب اس کے اندر آ گیا. یہ بھی سمجھو ایک عبادت الگ سے آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے. اعتکاف کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر آپ 2 گھنٹے کے لیے بھی، 1 گھنٹے کے لیے بھی، حتیٰ کہ آپ اپنا مصلی کہیں اور الگ تھلگ لے جائیں اور جا کے نیت کر لیں گے اللہ جب تک میں مصلی پہ ہوں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو جتنی دیر کے لیے آپ نماز پڑھیں گے اتنی دیر کا آپ کا اعتکاف بھی لکھ لیا جائے گا، بشرطے کہ آپ سب کے سامنے اس کو نہ پڑھیں بلکہ الگ تھلگ لے جائیں، کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جب چلیں جی تراویح پڑھ لی، اب سونے کا ٹائم آ گیا، ٹھیک. اب جب سوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ عام طور پر نہ تو مرد حضرات اور نہ عورتیں اس بے فکری سے نہیں سوتے جیسے عام حالت میں سوتے ہیں، ٹھیک ہے. عام حالت میں ٹھیک ہے، صبح فجر کے وقت اٹھیں گے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ اٹھ کے اپنے نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب تو بڑا کام ہے بھائی، صبح اٹھنا ہے، سحری تیار کرنی ہے، بچوں کو بھی کھلانی ہے، خود بھی کھانی ہے، سارا کچھ ہے. تو جن کو یہ فکر ہے کہ سب کو کھلانا بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے، ان کو ڈبل ثواب، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ نہ صرف عبادت کر رہی ہیں بلکہ عبادت کس فکر میں ہے کہ یہ عبادت دوسروں کو بھی کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ڈبل ثواب. اب انسان تھوڑا سا اس حالت میں نہیں سوتا، تھوڑی بیداری کسی کیفیت میں سوتا ہے، الرٹ ہو کے سوتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے اٹھنا بھی ہے نا، الارم کوئی لگائے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. اب یہ سونا جو ہے اور صبح کا انتظار کرنا، پھر اس میں آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری عبادت کے انتظار میں ہوتا ہے تو گویا حالت عبادت میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ رات کو سونا اور صبح تک اٹھنا سحر کے وقت تک، پھر ہمارا حالت عبادت میں لکھ دیا گیا۔ تو اس طریقے سے رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں انسان 24 گھنٹے حالت عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ یہ رمضان، اور خاص طور سے اس میں رمضان میں جو تراویح ہے، یہ تو ہمارے لیے سیزنل انعام ہے، کیونکہ تراویح سنت موقعہ ہے۔ سنت موقعہ وہ سنت جو نبی کریم ہم نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد حکم فرمایا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی فرض نماز، اس لیے کہ ٹھیک ہے نبی نے حکم فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ بھی تو ہے کہ یہ نبی خود سے نہیں بولتا بلکہ حکم الہی سے بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی حکم الہی ہو گیا۔ تو اب رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس فرض کا نماز 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ تراویح سنت موقعہ ہے، تو فرض کا نماز ثواب 70 کے برابر، تو ہم یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ بھی نبی کا حکم ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوا، تو اللہ کا حکم ہوا تو فرض ان کا بھی ثواب، دو سنت کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو گیا۔ تو جب 2 کا 70 کے برابر ہوگا تو 20 کا کتنا زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک سیزنل انعام ہے رمضان ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ شیطان قید کر دیا ہوا ہے، ہم ہر بندہ لگا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی کچھ نیکیاں اللہ تعالیٰ کو دکھا سکیں۔ اب اس کے اندر ایک خاص دعا ہے جو کہ خاص شب قدر میں پڑھنی ہوتی ہے، ویسے تو وہ رات گزر گئی جو کہ جس کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے، وہ میں کسی وقت میں پھر دوبارہ لکھ لوں گی تاکہ شروع میں آپ کو بتا دی جائے، کہ جب کوئی بھی تاکیدات، ہمیشہ ویسے یاد بھی رکھیے گا، جب کوئی بھی تاکیدات جمعے کی رات پر آئے، ٹھیک ہے؟ جیسے گزری ہوئی رات آئی، 23 بھی تھی اور جمعے کی رات بھی تھی، تو زیادہ امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی تاک رات جمعے کی رات پر آئے تو اس چیز کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ شب قدر ہو، ٹھیک ہے؟ تو شب قدر میں ایک دعا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر ملے یا میں پاؤں شب قدر کو تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہ میں انک عفون تحب العفو فاعف عنی، اللہ میں انک عفون، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تحب العفو تو بخشنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی پس تو مجھے بخش دے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے، ایک ہوتی ہے مغفرت بخشش، اور ایک ہوتی ہے عفو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عفو، ٹھیک ہے، مغفرہ کا نہیں کہا، عفو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مغفرت یہ ہے کہ گناہ بخش دیا گیا، لیکن فرشتوں نے جو دائیں بائیں منکر نکیر بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے اس میں رجسٹر پہ لکھا ہوا ہے، ہم نے تو اللہ سے معافی مانگی نا، اللہ نے مغفرت کر دی، بخش دیا، ان پہ لکھا ہوا ہے، اس دفتر میں لکھا ہوا ہے، روزے محشر جب ہمارا یہ نام اعمال پیش ہوگا تو اس میں لکھا ہوا ہوگا، گو کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اس نے معاف کر دیا ہے، اس وقت معاف کر فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز نہیں بھولتی نا، معاف فرما، لیکن وہ اس وقت لکھا ہوا ہوگا، اچھا لکھا ہوا ہوگا، لیکن ان اللہ کی معافی کی صورت کیا ہوگی کہ اللہ اس گناہ کے بارے میں سوال ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ہو گئی مغفرت۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں فاعف عنی، تو یہ ایسی بخشش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے یہ نامہ اعمال میں لکھی ہے تو پھر وہ اللہ معاف کرے گا اور اسے یہاں سے مٹائے گا، جس گناہ کے لیے ہم کہتے ہیں فاف و انی، اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور نہ صرف گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے بلکہ نام اعلی اعمال لکھنے والے فرشتوں کے رجسٹر سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور نہ صرف نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کے مال سے مٹایا جاتا ہے بلکہ نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے، اور نہ صرف ان فرشتوں کو بھلایا جاتا ہے بلکہ جن لوگوں کے سامنے اس نے وہ گناہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ان سے بھی وہ بھلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا، بھول جائیں گے سارے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو یہ دعا بتائی تھی کہ شب قدر میں مانگنے کے لیے. تو رمضان کی تاک راتوں میں کیا ہر روز ہی کثرت سے اس دعا کو مانگنا چاہیے. اب ہمارے پاس ہے ایک تو جمعہ اور ایک ہے جمعۃ الوداع. اب مجھے نہیں معلوم کہ جمعہ ہے، کیونکہ چاند پہ موقوف ہے نا کہ جمعۃ الوداع ہے، ٹھیک ہے. ہم تھوڑا تھوڑا سا دونوں کا بتا دیتے ہیں. رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کا کیا کہنا، روزہ ہے، تراویح ہے، سحر ہے، افطار ہے، قرآن پاک پڑھنا، شب قدر کی تلاش، اعتکاف کرنا، ذکر کرنا، ٹھیک ہے. ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ جمعۃ الوداع جیسی نعمت رمضان المبارک کی وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں یقینی طور پر گناہوں سے دور کر دیتی ہیں. جمعے کے معنی جمع کرنا، یعنی جمع ہونے کا دن. اسلامی تقویم میں یہ ہفتے کے دنوں میں آخری دن ہے. اصطلاح میں اس دن مسلمان جمعے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ کی فضیلت کی پانچ چیزیں جمع کر دی گئی ہیں جو کسی اور دن میں نہیں ہوتی. نمبر ایک یہ کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ خلیفہ بنے اور زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی. اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مانگنے والے کو جو بھی وہ حلال اور طیب چیز مانگتا ہے ضرور عطا کر دی جاتی ہے. اسی دن قیامت ہوگی. یہ پانچ چیزیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن سارے دنوں سے افضل ممتاز ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، بس کوئی چیز ایسی نہیں جو جمعے کے دن سے ڈرتی نہ ہو. کیوں ڈرتی ہے؟ اس خوف سے کہ آج قیامت نہ ہو، اس لیے ڈرتی ہے. قیامت کا دن نہ ہو آج. جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے. ظہور اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری الہامی کتاب کلام الہی دی گئی، اس میں یوم جمعہ کا ذکر کیا گیا ہے. اس عنوان سے پارہ 28 میں ایک مستقل سورت سورہ جمعہ نازل ہوئی ہے. سورہ جمعہ کا پہلا رکوع فتح خیبر کے بعد قریب ترین زمانے میں نازل ہوا تھا. دوسرا رکوع ہجرت کے بعد قریب ترین زمانے کا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو پانچویں روز ہی جمعہ ہو گیا تھا. اس سورہ مبارک میں کہا گیا ہے، ترجمہ، مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو، دوڑو لپکو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر جب نماز پڑھ لو تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد رکھو تاکہ تم نجات پا جاؤ. نماز کے لیے اذان ہو فوراً سب کام چھوڑو، نماز کی طرف بھاگو، ٹھیک ہے، وہ نماز کا ٹائم ہے. پھر جب نماز پڑھ لو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنا ذریعہ معاش جو کچھ کسب ہے اس کے لیے نکل جاؤ، ٹھیک ہے. اچھا، صریح طور پر ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر اس دن نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا، نیز یہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ مکہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر کوئی عبادت نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت کے حالات اس قدر ناگفتگو تھے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کا اجتماعی عبادت میں شریک ہونا مشکل ترین کام تھا، بلکہ محال تھا، کیونکہ مشرکین مکہ اس وقت اسلام لانے کی پاداش میں مسلمانوں کی جان کے در پر تھے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مسعود انصاری کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کی فرضیت حج سے کچھ عرصہ قبل ہو چکی تھی، مگر اس وقت اس پر عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو پہلے سے مدینہ منورہ میں جا چکے تھے یہ حکم بھیجا کہ وہاں پر مدینہ میں نماز جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 افراد کے ساتھ پہلے جمعہ پڑھا تھا، طبرانی دار القطنی کی یہ حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جس کام کو فوقیت دی وہ اقامت جمعہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مقام قبا میں پہنچے تھے اور 4 دن کے بعد جمعہ تھا۔ سالم بن عوف کے مقام پر جمعے کا وقت آ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر نماز ادا کی۔ اس دن کی یاد میں مدینہ منورہ میں ایک مسجد قائم کر دی گئی جو آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے موجود ہے، جہاں حجاج کرام حج پر جاتے ہیں تو زیارت کے لیے حاضر ہو کر 2 رکعت نماز تحیت المسجد کے ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کو سید الایام کہا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بالاسناد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ میں ایک سفید پر لیے ہوئے حاضر ہوئے، اس سفید پر ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا، جمعے کا دن ہے جس میں آپ سب کے لیے خیر کثیر ہے۔ میں نے پوچھا اس پر یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ سید الایام ہے، ہم عالم ملکوت میں اسے یوم المزید کہتے ہیں۔ عالم ملکوت فرشتوں کے پاس اس کو یوم مزید کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا جمعے کو یوم مزید کیوں کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جس کی خوشبو سفید مشک سے زیادہ ہے، جب قیامت کا جمعہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس وادی میں جلوہ فروز ہوگا، اس کی کرسی کے گرد گرد نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء کرام تشریف فرما ہوں گے، ان کے پاس سونے کی جڑاؤ کرسیاں ہوں گی، ان کرسیوں پر شہدا اور صدیقین بیٹھیں گے، پھر اہل غرفہ جو لوگ بالا خانوں میں رہیں گے اونچے اونچے محلات میں، اہل غرفہ آئیں گے اور وادی کو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور عزت کے مقام پر تمہیں جگہ دی، میری خوشنودی نے تمہیں اس گھر میں اتارا ہے، میری عطا کی بھی عزت تمہیں حاصل ہو گئی ہے، پھر فرمائے گا مجھ سے مانگو۔ آخرکار بندے اپنی اپنی مرادیں مانگیں گے، یہاں تک کہ ہر بندے کی مرادیں اور خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ہر شخص کہے گا ہمارے لیے بس ہمارا رب کافی ہے۔ اس وقت نماز جمعہ سے واپسی کے موافق جتنی دیر نماز جمعہ سے واپسی کی لے ہوگی، یعنی نماز جمعہ سے واپسی پر بندے کا جتنا وقت صرف ہوا ہوگا اس کے برابر ان کی نظروں کے سامنے وہ چیزیں لائی جائیں گی جو اب تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور آیا ہوگا۔ پھر غرفہ والے یعنی بالا خانوں والے اپنے اپنے غرفوں میں لوٹ جائیں گے. ہر غرفہ یعنی ہر بالا خانہ سفید موتی سرخ یاقوت اور سبز زمرد کا ہوگا. نہ اس میں کوئی نقص ہوگا اور نہ کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. ان غرفوں کے اندر نہریں بہتی ہوں گی. درختوں اور سبزے کی بہتات ہوگی. درخت پھلوں سے لدے میں ہوں گے. ان کی بیویوں کے رہنے کی مخصوص جگہ ہوگی. خدمت کے لیے خدمت گزار ہوں گے. وہ نیات الطالبین میں سنی آئی. اچھا, اب جمعے کے دن فرشتوں کی علم برداری, جو فرشتے جھنڈے لگاتے ہیں. ابو نصر نے بالاسناد روایت کیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام صبح کے وقت اپنا جھنڈا خانہ کعبہ میں نصب کر دیتے ہیں. اس طرح جن مساجد میں نماز جمعہ ہوتی ہے, دوسرے فرشتے ان مساجد کے دروازوں پر اپنے جھنڈے اور علم نصب کر دیتے ہیں. پھر سونے کے قلم سے چاندی کے کاغذ پر جمعے کے نماز کے لیے آنے والوں کے نام بالترتیب لکھے جاتے ہیں. جب ترتیب وار آنے والوں کی تعداد 70 ہو جاتی ہے تو یہ کاغذ طے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. جمعے میں بالترتیب آنے والے 70 آدمی ان 70 بہترین آدمیوں کی طرح ہوں گے جن کا انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے کیا تھا. اوپر لکھے گئے تھے نا جن کو, ان بہترین آدمیوں میں سے ہوں گے, اور یہ سب کے سب نبی تھے. اس کے بعد فرشتے صفوں میں آ کر نمازیوں کو دیکھتے ہیں. اگر کسی نمازی کو نہیں پاتے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جو نمازی ہوتے ہیں جو باقاعدہ آنے والے, اگر وہ نہ آیا ہو کوئی تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. اگر وہ فوت ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ وہ جمعے کا پابند تھا. اگر سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے دعائے عافیت کرتے ہیں, اس کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ جمعے کا پابند تھا. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو صحت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ جمعے کا پابند تھا. ہونے آتے طالبین. اچھا, جمعے والے دن جو کھڑی قبولیت کی ہے, جمعے میں ایک ساتھ ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. صحیح بخاری ابن ماجہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمعہ سید الایام ہے اور اللہ کو ہر دن سے زیادہ پسند ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. حضرت اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا, اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا, قیامت بھی اسی دن ہوگی. احمد اور اصحاب سنن نودی, یہ اس کی حدیث ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ روشن رات اور روشن دن, یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرو. نہیں کی روایت ہے. یہ ابو امامہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. ابن داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مجھ پر 80 بار درود شریف پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دیں گے. نمبر 4, حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شب جمعہ میں جس نے سورہ یاسین اور سورہ حامیم اور سورہ دخان پڑھی تو جب صبح بیدار ہوگا تو اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی. ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ, شعب الایمان اور ترمذی شریف اور بہی کی. اب آ جاتے ہیں ہم جمعۃ الوداع. جمعۃ الوداع جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, اس جمعے کی اپنی بہاریں اپنی نعمتیں، یہ اس بات کی ہمارے لیے علامت ہوتی ہے کہ برکتوں نعمتوں رحمتوں سے بھرپور ماہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو اس ماہ کے دوران روزے داروں نے تطہیر نفس کے لیے جو عبادات کی ہیں، نفس کو پاک کرنے کے لیے، جمعۃ الوداع اس کا نقطۂ معراج ہوتا ہے۔ جمعۃ الوداع کے روز دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور سربز و سجود ہو کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ملک و ملت اور پوری اسلامی دنیا کی سربلندی کے لیے ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ یوں تو ہر جمعہ ہی نماز میں ہر جمعے کی نماز میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر جمعۃ الوداع کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ جمعۃ الوداع کے دن مسلمان اس بات کے لیے بھی دعاگو ہوتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں، یعنی رمضان میں، جس عبادت، جو ریاضت، جو نظم و ضبط نظر آیا اور جو بری عادت سے ہم نے پرہیز کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری زندگی، اللہ تعالیٰ تو اس تمام چیز کو ہماری زندگیوں میں جاری اور ساری رکھنا۔ اس لیے جمعۃ الوداع ہمیں صرف یہی پیغام نہیں دیتا کہ ماہ صیام کا اختتام ہو رہا ہے، بلکہ اس میں یہ پیغام بھی مضمر ہے کہ ماہ رمضان کی سعادتوں کو اب سارا سال جاری اور ساری رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ وہ بات نہیں بن پاتی، کیونکہ اس میں تو شیاطین قید ہے نا، اس میں شیاطین چھوٹ جاتے ہیں، ہم اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتے جیسے آج کل کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو میں عبادت آج کل کر رہی ہوں مجھے پورے سال جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہمیں اس دن یہ خیال رہتا ہے کہ یہ دن جمعۃ الوداع کا اب پورے ایک سال کے بعد آئے گا، اور کوئی نصیبوں والا اس دن کو اگلے سال پائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کل کس نے دیکھی۔ گویا یہ دن ہر رمضان ہمارے پاس رمضان کی رخصتی اور عید الفطر کی آمد کا دن ہے۔ جمعۃ الوداع پر ہر مسلمان غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے مخلوب ہوتا ہے، خوشی اس بات کی کہ وہ امتحان میں پورا اترا، جو پورے اترتے ہیں ان کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس نے رمضان المبارک کا ارشادات ربانی کے مطابق احترام کیا، روزے رکھا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، قرآن پاک کیا، قرآن پاک پڑھا، ذکر کیا، شب قدر میں عبادت کی، اعتکاف کیا، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرنے کی پوری پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا اور اپنی خواہشات کو ترک کیا۔ غم اس بات کا ہوتا ہے کہ بڑی برکت والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، سر کی شیاطین قید کر دیے گئے تھے، فضا میں ایک عجیب قسم کی خوشبو تھی جو رمضان المبارک کے ساتھ ہی رخصت ہو جائے گی۔ معلوم نہیں کہ اگلے سال مجھے یہ رمضان المبارک نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمیں جمعۃ الوداع کے دن نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور عزاداری کرنی چاہیے اور اپنے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے، نماز پڑھنے، ذکر کرنے، قرآن پاک پڑھنے، تراویح پڑھنے، اعتکاف کرنے اور جمعۃ الوداع ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔